الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات الله عليه وسلم. عزیزان محترم، آج کی مجلس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مرحوم سید محمد عباس رضوی، ولد سید ظفر عباس رضوی، مرحومہ سید ملکہ خاتون بنت سید علی حسن عابدی جو سید اصغر رضوی کے پیرنٹس ہیں، ان کی برسی اور اصال ثواب کے لیے، اور جناب مہدی زیدی جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کی والدہ اور سید عامر حسین کی صاحبزادی مرحومہ سیدہ رئیسہ بانو کے سوئم کی مجلس ہے، ہم سب اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان تمام مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مرحومین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جو مرحومین کے پسماندگان ہیں، جو اہل خانہ ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. صلوات پڑھ دیجئے. ظاہراً ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آج کی مجلس میں جو کنٹینٹس میں پیش کرنا چاہتا تھا میں ان کو کمپلیٹ کر سکوں گا، لیکن بہرحال کل کی مجلس میں میں نے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جس میں روزے کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے روزے کو تم پر فرض کیا جیسے گزشتہ امتوں پر تم پر فرض کیا گیا ہے. پہلے تو یہ خود ایک بہت بڑا سکون قلب کا باعث ہے کہ روزہ، چونکہ اس میں بہت زیادہ سختی بھی ہے، اس میں بہت زیادہ مشقت بھی ہے، روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور بالخصوص جب میری انٹریکشن نان مسلم اکیڈیمک سوسائٹیز سے ہوتی ہے، تو چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ جیوز ہوں، چاہے وہ بودھازم یا دوسرے کسی اس سے ریلیٹڈ ہوں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا کہ آپ لوگ روزہ رکھتے کیسے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ 18 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ جو ہے، ہمارے یہاں 18 گھنٹے کا یہاں بہرحال کم ہے، تو اتنا طویل روزہ رکھنا جو ہے وہ ہمارے تصور سے بالاتر ہے. بہرحال قرآن مجید کی اس آیت میں یہ تسلی بھی ہے کہ یہ صرف اگر جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے لیے نہیں، بلکہ تمہارے سے گزشتہ جو امتیں تھیں ہم نے ان پر بھی فرض کیا تھا اسی طریقے سے روزہ. لہٰذا انسانی تاریخ میں یہ روزہ کسی نہ کسی شکل میں تمام امتوں میں موجود رہا ہے. البتہ باقی مذاہب میں بھی روزہ موجود ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ اس کو تحریف کیا جا چکا ہے کہ تقریباً وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو کل کی مجلس میں میں نے اس آیت کے ذیل میں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اس آیت کے اختتام پر فرماتا ہے لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. یہ احکام کا بیان کرنا اور احکام کے فلسفے کا بیان کرنا، احکام جو ہم جیسے نماز، روزہ، حج، زکات ہے، ان کی جو قرآن حکمت بیان کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں اس کی حکمت کا علم نہ ہو، جب تک ہمیں اس کے فلسفے کا علم نہ ہو، جب تک ہمیں اس کے پیچھے موجود فلسفی کا علم نہ ہو، تو ہم کبھی بھی ان عبادات کے ذریعے سے ان الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کو حاصل نہیں کر سکتے. وہ اہداف اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہمیں، ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہو، اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ یہ ہمیں دی کیوں گئی ہے، اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اس کے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر ہم کبھی بھی اس پرپس کو اچیو جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مختلف مقامات پر نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، صدقات کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کے فلسفے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جب تک ہم اس کے باطنی رخ سے آگاہ نہ ہوں، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک ظاہری رخ ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک باطنی رخ ہوتا ہے، ایک اس کا انر آسپیکٹ ہے اور ایک اس کا اپیرنٹ آسپیکٹ ہے، تو جب تک ہم باطن تک نہیں پہنچتے کسی چیز کے، اس وقت تک ہم ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ حاصل نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہم اس سے صحیح معنی میں استفادہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کل کی مجلس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں گارنٹی نہیں دیتا کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے، لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ، اس لیے کہ روزہ یہ تمہارا آغاز عمل ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ہمارا آغاز ہے عبادت کا، اور عبادت کا آغاز ایک چیز ہے اور عبادت کو پورے خلوص اور پورے شرائط کے ساتھ مکمل کر لینا اور پایہ تکمیل تک پہنچا دینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت، میں نے کل آیت کی طرف تو اشارہ نہیں کیا، لیکن میں نے اس قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم ویزکیہم بہا، کہ یہ جو صدقہ دیتے ہیں، چاہے وہ واجب صدقہ ہو، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، خمس کی صورت میں ہو، دوسرے صدقات ہوں، وہ کہتے ہیں کہ صدقہ دو، تاکہ دو لفظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے، بہت ہی گہرائی کے ساتھ یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے تطہرہم۔ اب دیکھیں فلسفہ، جہاں جیسے میں نے کل عرض کیا کہ اقتصادی لحاظ سے اس کے فائدے ہیں، جب آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو اکنامیکلی ظاہر ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا اور غربت دور ہوگی، لوگ جو ہے وہ فقر سے، اس کی محرومیت سے نجات پائیں گے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے تطہرہم، تم صدقہ دو تاکہ تم اپنی تطہیر کر سکو، تم صدقہ دو تاکہ تم اپنا تزکیہ نفس کر سکو۔ یہ دو لفظ کیوں استعمال کیے ہیں قرآن نے؟ ایک تطہیر کا لفظ استعمال کیا ہے اور دوسرا تزکیے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شاید انگلش میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں اور اگر آپ ترجمے دیکھے بھی تو ذرا مشکل ہوگا، لیکن جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، پہلے لفظ کو انہوں نے کلین سے کہا ہے کہ اپنے آپ کو کلین کرنا، اور دوسرا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا۔ دراصل قرآن ایک بڑے گہرے پرنسپل کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے، اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ، ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے، ہماری سب کی خواہش ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنے اندر نیکیاں پیدا کریں، ہم اپنے اندر نیک صفات کو جنم دیں، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ پہلی منزل جو ہے، پہلی اسٹیج جو ہے وہ تطہیر کی ہے، پہلے اپنے قلب کو تم برائیوں سے پاک کرو گے۔ یہ جو ہمارے اندر اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ ہمارا ایروگینٹ بیہیویئر ہو، چاہے وہ ہمارے اندر گریڈینیس ہو، چاہے وہ ہمارے اندر سیلف سینٹرڈنیس ہو، چاہے وہ ہمارے اندر سیلفشنیس ہو، چاہے وہ ہمارے اندر پرسنل انٹرسٹ کی خاطر جو ہے اپنا کام کرنا، یہ ساری اخلاقی برائیاں جو ہیں، جب تک یہ ہمارے قلب میں موجود رہیں گی، اس وقت تک ہم کسی صحیح چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم کسی صحیح اخلاقی پرنسپل کو اپنے اندر جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گھر کے اندر بھی، آپ سب سے پہلے جب آپ گھر میں کوئی چیز صاف بھی کرنا چاہتے ہوں تو پہلے آپ اس کی ڈسٹ کو ہٹائیں گے، پہلے آپ اس کے اوپر جو گرد ہے اس کو صاف کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ شفاف کریں گے اور مزید صاف کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارا ہارٹ پولیوٹڈ ہے، جب تک ہمارا ہارٹ ڈسٹی ہے، جب تک ہم اپنی اخلاقی ڈیفیشنسیز کو ہم ایڈریس نہیں کرتے، جب تک ہم ان کو اپنے سے دور نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ان نیکیوں اور اخلاقیات کو نہیں اپنا سکتے۔ سلوات پڑھ دیجئے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں، ہماری اپنی زندگی میں موجود ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمارے سامنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ حج پر رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کے نام پر جو معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور تو اور بچوں کو قتل کرتے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی ہم اپنے سامنے اخلاق کی بات کریں، اپنی تربیت کی بات کریں، اپنے تزکیہ نفس کی بات کریں، لیکن جب تک وہ اندرونی ڈیفیشنسیز اور وہ اخلاقی برائیاں جو ہیں اور وہ معرفت کی کمی جو ہے، جب تک ہم اس کو دور نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنی تربیت نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بات کہ جس کی طرف میں نے گزشتہ اس کے اندر اشارہ کیا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدے اور عمل کے درمیان بڑا بنیادی فرق ہے. یعنی اگر ہمارا عقیدہ اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عمل بھی اس کے اوپر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان بھی رکھتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں، ایک کو ہم عقیدہ کہتے ہیں جس کا تعلق تھیولوجیکل آسپیکٹ سے ہے، دوسری چیز جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہمارا عمل ہے. ان تینوں کو ہم آپس میں مکس اپ نہیں کر سکتے. اگر ہمارا عقیدہ اچھا ہے، اگر ہم خدا کو مانتے ہیں، اگر ہم رسول کو مانتے ہیں، اگر ہم امام کو مانتے ہیں، اگر ہم ڈے آف ججمنٹ کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا اس پر حقیقی ایمان بھی ہے. یہ ایمان اور چیز ہے، اور ایک تھیوریٹیکلی کسی چیز کو جاننا یہ اور چیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹیز میں بہت سے نان مسلم اساتذہ موجود ہیں کہ جو خدا کے اوپر مجھ سے اور آپ سے بہتر دلائل دے سکتے ہیں. وہ نبوت کو سمجھتے ہیں، وہ امامت کو سمجھتے ہیں، وہ ولایت کو سمجھتے ہیں، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی اس حکومت کو اور ایک سیویئر آف مینکائنڈ کو سمجھتے ہیں، لیکن وہاں ایمان موجود نہیں ہے. تو ایمان کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کے لیے قلب کو سبمسو بنانے کی ضرورت ہے، ایمان کے لیے آپ کے قلب کا آپ کے عقیدے کے سامنے تسلیم ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا قلب اس کے سامنے تسلیم نہیں ہے تو وہ ایمان آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. اور ایمان کے بعد تیسری منزل کیا ہے؟ وہ عمل کی منزل ہے. یعنی خود ایمان کا ہونا عمل کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا اس لیول پر ہونا کہ جس میں انٹینسٹی آف ایمان اور شدت ایمان اس مقام پر ہو کہ جس کے نتیجے میں ہمارے عمل میں اس کا اظہار ہو، اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہمارے عمل کے اندر ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل پکار پکار کے کہتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں خوف خدا ہے، لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ آخرت پر ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے، لیکن عمل ہمارا بتاتا ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں. تو یہ عقیدے اور عمل کے درمیان اختلاف کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر طور پر اپنی تربیت کر سکے. صلوات پڑھ دیجئے. چند روایتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میرا فوکس جو ہے وہ مورل، ایتھیکل اور اسپریچول آسپیکٹس کے اوپر ہوگا، اور قرآن سے ہم کیسے اخلاقی، روحانی اور مانوی پیغامات جو ہیں ہم قرآن سے کس طرح حاصل کرتے ہیں. میں بہت تفصیل کے ساتھ بہت اہم مسائل کی طرف انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اشارہ کروں گا. جو دو تین روایات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے پہلی روایت یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کسی ایسی چیز کی خبر دوں کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کرو تو شیطان تم سے اس طرح سے دور ہو جائے کہ جس طرح مشرق مغرب سے دور ہو. شیطان تم سے اس طرح دور ہو جائے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ دوری پائی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر کہ روزہ جو ہے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. اس روزے کی خوبی یہ ہے کہ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. اور صدقہ جو ہے، دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں حب فی اللہ نمبر ون اور عمل صالح. یہ دو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اس روایت کے اندر. یعنی حب فی اللہ، اس روایت میں بہت ہی اہم آسپیکٹ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور ہم تمام جو کمیونٹی کی لائف ہم لوگ انوالو ہیں جس کے اندر, ہم سب میں جتنی کمیونٹیز میں میں جاتا ہوں اور جہاں مجھے موقع ملتا ہے, وہاں ہر جگہ پر ہم اس پرابلم کے شکار ہیں. کوئی ہم میں سے شاید ایسا نہ ہو کہ جس میں یہ مسئلہ نہ ہو. لہذا سب کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ حب فی اللہ ہے, یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم محبت کریں کسی سے, اگر ہم کسی سے دوست رکھیں, تو ہم صرف اور صرف خدا کے لیے اس سے محبت کریں, صرف اور صرف خدا کے لیے اس کو دوست رکھیں. اور اگر ہم کسی سے دشمنی کریں تو صرف اور صرف ہم خدا کی خاطر دشمنی کریں, اور صرف ہم اللہ کی خاطر جو ہے اس سے عداوت رکھیں. لیکن ہم اگر کسی سے دوستی رکھتے ہیں تو دراصل اس میں پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے, یا اس کے اندر رشتہ داریاں انوالو ہوتی ہیں, یا اس میں ذاتی دوستیاں انوالو ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے جو شخص حق پر ہوتا ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. لہذا سپورٹ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری محبت اور دشمنی خدا کی خاطر نہیں ہے بلکہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر. اور یہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ماہ مبارک کے رمضان میں اگر اس آسپیکٹ پر غور کریں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ ہم اور مولا کائنات کا وہ پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے پیغام ہے کہ اگر تم اہل حق کو پہلے پہچانو تو اہل حق کو خود پہچان جاؤ گے, تم باطل کو پہچانو تو اہل باطل کو خود پہچان جاؤ گے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو حق کی شناخت بہت ضروری ہے, یعنی سارے کام چھوڑ کر یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر فوکس کریں کہ قطع نظر اس کے کہ ہمارے سامنے کون ہے, عمل کرنے والا کون ہے, ہم کس کی مخالفت کر رہے ہیں, کس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھیں کہ واقعاً حق کیا چیز ہے, واقعاً دلائل کس کو کہتے ہیں, حق کی معرفت کیا ہوتی ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں یہ فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا یؤمن به والباطل لا یتناہ عنہ, کیا تم دیکھتے نہیں اپنے قیام کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, اور تم دیکھتے نہیں کہ باطل کی پرواہ نہیں ہو رہی. یہ وہ وقت ہے اگر ایسا ہو تو ایک شخص کو جو ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کی آرزو کرنی چاہیے, جہاں پر حق پر عمل کرنے والے موجود نہ ہوں, جہاں پر حق کو سپورٹ کرنے والے موجود نہ ہوں, وہاں پر اس دنیا میں رہنے کی کوئی کسی کو اجازت نہیں. یہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں. تو پیغام یہ ہے کہ ہم صرف امام حسین کو یاد نہ کریں یا ان کو خراج عقیدت پیش نہ کریں, امام حسین ہمیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. اور پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں, اپنی اجتماعی زندگی میں, اپنی انڈیویجول لائف میں, اپنی کمیونٹی لائف میں, اپنی فیملی لائف میں, ہم قدم قدم پر رکیں اور یہ سوچیں کہ کیا ہم حق پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور اگر ہم جنرلی اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم حق پر ہیں باقی دوسرے لوگ غلط ہیں تو کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب یقین کریں کہ انسان کا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے جب انسان اس انداز میں اپنی تربیت کرے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ کیا یہ واقعی یہ حق پر ہوں یا نہیں, کیا حق میرے ساتھ ہے یا میرے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے اس حدیث میں یہ کہا ہے کہ حب فی اللہ ہے, کہ محبت کی جائے تو اللہ کی خاطر اور دشمنی کی جائے تو بھی اللہ کی خاطر. اور پھر آپ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ جو عمل صالح ہے اس میں آپ تعاون کریں. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اس روایت میں روزے کی بات کی گئی, صدقے کی بات کی گئی, اللہ کی خاطر محبت کرنے کی بات کی گئی, اور اب عمل صالح کی بات کی گئی. اور عمل صالح, بہت مختصر مختصر وضاحت کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں, اور عمل صالح, یہ جو صالح کا لفظ ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ صلاحیت سے ہے. یعنی آپ ایسا عمل انجام دیں کہ جس میں آپ کے عمل کو باقی رکھنے کی صلاحیت موجود ہو, آپ کے عمل کو اللہ تک لے جانے کی صلاحیت موجود ہو. وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ والعمل الصالح يرفعه. اب دیکھیں آیت, دیکھیں کہ یہ جو کلمہ طیب ہے یعنی جو پاک و پاکیزہ عقیدہ جو ہے قرآن یہ کہتا ہے، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم امامت پر، ہم ولایت پر، ہم قیامت پر، ہم آخرت کے اوپر، قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا پاک عقیدہ جو ہے یہ اللہ کی طرف عروج کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف اسینڈ کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے. لیکن کون ہے اس کو لے جانا؟ اس کو لے جانے کے لیے کوئی چیز چاہیے. والعمل الصالح یرفعہ، اور وہ کون ہے جو آپ کے اس عقیدے کو اللہ تک لے جائے گا؟ وہ آپ کا عمل صالح ہے. صلوات پڑھ دیجیے. لہذا شیطان جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ مسلح ہے. ہمارے بڑے بڑے مجتہدین اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب شیطان اتنا زیادہ ویل اکوپڈ ہے، اس پہ ویپنز ہیں، ہتھیار ہیں اس کے پاس، تو ہم غیر مسلح ہو کر شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں روزے کی شکل میں، صدقے کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، عمل صالح کی صورت میں، اللہ کی خاطر محبت کرنے کی صورت میں، استغفار کی صورت میں، یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے لیے ایک اسلحہ بنتی ہیں کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں. اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اسی مقام کے اوپر اس باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب مولا کائنات دعائے کمیل میں فرماتے ہیں وَالصَّلَاحُ الْبُقَا، کہ ہمارا اسلحہ جو ہے وہ ہمارے آنسو ہونے چاہیے، ہمارا گریہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ خارجی دشمن سے لڑنے کے لیے جس طرح ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ویپنز کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح وہ دشمن کے جو اندرونی دشمن ہے، وہ دشمن کے جو نفس امارہ کا دشمن ہے، اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اس ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بندوقوں اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو آنسوؤں کی ضرورت ہے، آپ کو آہ و بکا کی ضرورت ہے. سوال پڑھ دیجیے. فلسفہ ہے جو ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم تک ملتا ہے کہ اگر یہ حکمت ہمیں نہ پتا ہو کہ آنسوؤں کی قیمت کیا ہے، آنسوؤں کی افیکٹونیس کیا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت اور فلسفہ کیا ہے، تو محرم میں ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہم وقت کے شیطانوں کا مقابلہ کریں، تو پھر ہم کس طریقے سے ہم اپنی عزاداری کو اس کے حقیقی روح کے ساتھ زندہ رکھ سکتے ہیں؟ عزاداری کو حقیقی روح کے ساتھ اس وقت زندہ کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ہر عمل کے پیچھے پائے جانے والی فلسفی کو جانتے ہوں. سلوات پڑھ دیجیے. ایک مرتبہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، یہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد، آخری چیز استغفار، اللہ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولکل شیء زکات والزکاۃ الابدان الصیام. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک زکات ہے، اور کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، زکات صرف روپے پیسے پہ نہیں ہے، خمس صرف روپے پیسے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی ایک زکات ہے، اور انسان پر وہ زکات واجب ہے کہ وہ انسان زکات ادا کرے. ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ نو چیزوں پر زکات ہے، ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ فلاں چیز کے اوپر خمس ہے، لیکن جو قرآن ایک بہت گہرائی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے اور ان روایات کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز کی ایک زکات ہے. ہمارے بدن کی زکات یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، یعنی اگر ہم اپنے بدن کی زکات ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اسپریچول ویل بینگ اپنے لیے چاہتے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، تو اس علم کی ایک زکات ہے، اور وہ زکات یہ ہے کہ ہم دوسروں تک اس علم کو پہنچائیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سکل عطا کرے، کوئی قابلیت عطا کرے، کوئی صلاحیت عطا کرے، کوئی استعداد عطا کرے، تو अगर हम उसको दूसरों तक ना पहुंचाएं। और ये कसरत से मैं अपनी कम्युनिटीज में देखता हूं कि हमारे पास अल्लाह ताला हमें तौफीक देता है, अल्लाह ताला हमें नेमत देता है, अल्लाह ताला हमें सलाहियत देता है, अल्लाह ताला हमें इल्म देता है, लेकिन हम उस इल्म के जरिए से, उस सलाहियत के जरिए से, उस इस्तेदाद के जरिए से, उस प्रोफेशन के जरिए से, उस मकाम के जरिए से हम लोगों की मदद करने के काबिल होने के बावजूद उनकी मदद नहीं करते। तो ये इसका मतलब यह है कि अखलाकी लिहाज से इस बात को सीखना कि अगर कोई शख्स जरूरतमंद है, अगर कोई शख्स नीडी है, अगर उसको आज आपकी जरूरत है, जरूरी नहीं कि आप रुपए पैसे की बात करें, तो आप हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसकी जो है वो वहां पर मदद करें। इसी तरीके से जो सिफात हैं हम देखते हैं मुत्तकीन की सिफात, इमाम अली अलैहिस्सलाम खुतबा मुत्तकीन में फरमाते हैं, और इन सिफात पर मद्देनजर रखने की जरूरत है। जब कुरान ये कहता है कि लअल्लकुम तत्तकून, तो जब तक हमें तकवे की हकीकत नहीं पता होगी, जब तक हमें तकवे की माहियत नहीं पता होगी, उस वक्त तक हम कैसे अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बना सकते हैं। जब तक, और उस खुतबे हम्माम में एक मकाम पर एक सिर्फ मैं इशारा करूं और मैं अपनी गुफ्तगू को बस खत्म करना चाहता हूं, और वो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुत्तकीन है 100 सिफात में से एक सिफत मुत्तकी की ये है कि वो अपने कलील आमाल पर सेटिस्फाइड नहीं होता, वो राजी नहीं होता, वो उसको ये नहीं समझता कि एक तो अमल भी कम अंजाम दे और फिर खुश भी बहुत ज्यादा हो कि मैंने बहुत कुछ किया, और अपने कसीर अमल को वो कसीर नहीं समझता। ये कभी ऐसा नहीं होता। ये मुत्तकीन की सिफात में से ये है कि वो हमेशा अपने अमल को सस्पेक्टेड उस पर हो और उसको शक की निगाह से देखे कि शायद ये अमल अभी कलील है, मुझे और अमल करने की जरूरत है। बस अजीजा ने मोहतरम, सिर्फ एक जुमला मैं मसाइब का और इसके बाद आपकी जहमतों को तमाम करूंगा कि हम तकवे की बात करते हैं, हम परहेजगारी की बात करते हैं। हमारा सलाम हो उस शहीद सैयदुश्शहदा पर कि जिन्होंने करबला के मैदान में निज़ाम अखलाक की मुजस्सम तस्वीर को पेश किया, इस्लाम के निज़ाम मुसावात को मुजस्सम सूरत में पेश किया, इस्लाम के निज़ाम इबादात को मुजस्सम सूरत में पेश किया। और अगर आप इस तकवे की इस मिसाल को कि अपने अमल को कलील न समझना, अगर हम करबला के मैदान में इसकी कोई मुजस्सम तस्वीर देखना चाहते हैं तो हम अस्हाबे इमाम हुसैन को देखें। एक अजीब मंजिल है कि जहां हमें ये देखते हैं कि जो अस्हाब तकवे और परहेजगारी की उस मंजिल पर हो कि जिसके बारे में इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मुझसे ऐसे असहाब किसी को नसीब नहीं हुए, मुझे फख्र है अपने असहाब के ऊपर जो तकवे और परहेजगारी की उस मंजिल पर हो। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या वक्त शहादत किसी एक सहाबी की मिसाल मिलती हो कि जो इस बात पर राजी हो और ये समझ रहा हो कि मेरा अमल काफी है। बल्कि शहीद होने वालों ने जब हुसैन इब्ने अली को देखा, आप उनके सरहाने पर तशरीफ लाए, सईद जॉन नामी गुलाम और दूसरे, तो वो ये कहते थे अवफई तो या अबा अब्दिल्ला, या अबा अब्दिल्ला, क्या हमने आपसे वफा कर दी या नहीं की। आप ये मकाम देखें तकवे और परहेजगारी का। और एक बुनियादी उसूल था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जो आखिरी अल्फाज आपके सुने गए उस वक्त कि जब आप घोड़े की जेन से नीचे तशरीफ लाए और दुश्मन ये घबरा कर सोच रहा था कि मालूम नहीं कि हुसैन अभी जिंदा है या हुसैन अभी जिंदा नहीं है, तो किसी लईन ने ये मशवरा दिया, अरे ये जानना कौन सा मुश्किल है, एक मर्तबा घोड़ों को खयाम की तरफ दौड़ा दो, अगर हुसैन में जर्रा बराबर भी जान होगी तो वो फौरन जो है वो रिएक्ट करेंगे। अजादारों, ये दुश्मन का करना था। करबला की रेत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपनी सारी कुव्वत को जमा किया और हाथों के बल खड़े होकर तलवार का सहारा लेकर एक मर्तबा दुश्मन को खिताब किया कि ए आले अबी सुफियान इन लम यकुन लकुम दीनकुम वला तुखाफून अल आखिरा, अगर तुम्हारा दीन नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर आखिरत नहीं, گئی ہے، فکونوا احرارا فی الدنیا، تمہاری انسانیت کہاں چلی گئی ہے، انتم تقاتلونی، تم مجھ سے لڑ رہے ہو، وانا اقاتلکم، میں تم سے لڑ رہا ہوں، والنساء لیسا ہن جناحن، ان عورتوں کا کیا قصور ہے، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، رحم الله من قرأ الفاتحة.